وسلم على
اللہ کا سب سے عزیز بندہ ہے نزدیک گئے تو دیکھا کہ وہ شکر خدا بجا لا رہا تھا. اس
سلم نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے کہا کہ خدا کا شکر مثلا ہونا چاہیے, لیکن تیرے اندر کیا چیز ہے جس کی خاطر تو شکر بجا لا رہا ہے؟ نہ ہاتھ چلتے ہیں نہ پاؤں چلتے ہیں, جسم مفلوج ہے, بیماریوں میں مبتلا ہے. تو اس نے کہا کہ میرے جیسے دنیا میں کتنے دیکھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے نہیں دیکھا, اتنا مصیبت کا مارا اور نہیں دیکھا, تو ہی ہے. فرمایا اگر خدا پر, خدا کی میرے اوپر خاص نظر نہ ہوتی تو اتنی مصیبتوں میں کیوں ڈالا؟ اس کا مطلب ہے میرا خدا سے ایک تعلق ہے, اگر کوئی خاص تعلق نہ ہوتا تو مجھے خاص کے اوپر اتنی مصیبتیں کیوں ڈالی تھیں اس نے؟ اس کا مطلب ہے میں خدا تعالیٰ کے نزدیک ایک خاص مقام رکھتا ہوں. یہ دیکھنے کا انداز ہے. ہم لوگ بعض چیزوں کو سمجھتے ہیں یہ مصیبت آئی ہے, مصیبت نہیں آئی ہے, کچھ دعائیں آپ نے مانگی تھیں ان دعاؤں کے نتیجے میں یہی ہونا تھا, یہ آپ کا انعام ہے. اچھا کچھ چیزوں کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ انعام ہوگا اور وہ بعض اوقات امتحان میں تبدیل ہو جاتا ہے. میں اس اعتبار سے عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں جب سید و سردار تشریف لائیں گے تو ہمارا ایک امتحان شروع ہو جائے گا. ویسے ہم لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ مولا تشریف لائیں گے ان کا ظہور ہو جائے گا, جب ان کا ظہور ہوگا تو کچھ لوگ ان کا ساتھ دیں گے کچھ لوگ ساتھ نہیں دیں گے, وہ دن امتحان کا دن ہوگا. میں معمولاً عرض کرتا ہوں وہ دن امتحان کا دن نہیں ہوگا, یہ کہ آپ ساتھ دے دیں وہ امتحان نہیں ہوگا, وہ انعام ہوگا آپ کا. جو کچھ اس وقت آپ کر رہے ہیں اس کا انعام ملے گا کہ آپ امام کا ساتھ دیں گے. اچھا جب ساتھ دے دیں گے یہ ایک انعام ملا, اس انعام کے ساتھ ایک اور امتحان شروع ہو جائے گا. اچھا اب آپ کہیں گے کیا میں امتحان پہ امتحان دیتا رہا ہوں؟ کیونکہ آپ نے کمال طلب کیا ہے اور کمال لامحدود ہے تو آپ کو امتحان پہ امتحان دینے ہیں, اور اگر آپ کا کہیں پر امتحان دینے کا ارادہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا سے کہہ رہے ہیں خدا جو کمالات دے دیے دے دیے, آگے جانے کا ارادہ نہیں ہے. مثلا ایک موقع کے اوپر ایک بندہ خدا نے تعالیٰ سے کیا, خدا تو نے اتنے امتحان دیے اب میں تھک گیا ہوں. اس کا مطلب ہے یہ کیا کہہ رہا ہے, اب کمالات کے راستے میں مزید چلنے کی میرے اندر طاقت نہیں, جو ہو گیا ہو گیا, باقیوں سے میں صرف نظر کرتا ہوں. تو ہم لوگوں کو اور آپ کو اگر اپنی بصیرت کو صحیح کرنا ہے, ہم نے آگے بڑھنا ہے, تو ہم نے کچھ نہ کچھ سختیاں جھیلنی ہیں, یہ طے شدہ بات ہے. اس میں ایک کانسیپٹ آتا ہے کہ پھر وہ جو ہم کہتے ہیں دین اور دنیا دونوں لے کر چلنا ہے, وہ اس میں کیسے فٹ ہوگا؟ اگر ہم اس تصور کو لے رہے ہیں کہ مومن امتحان دے گا امتحان دے گا, تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں دین اور دنیا دونوں لے کر چلنا ہے, اس کو پھر ہم کیسے صحیح کریں گے؟ اس بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. ایک طرف سے اسلام یہ کہتا ہے تم دین پر عمل کرو تمہاری دنیا بن جائے گی, ٹھیک ہے, یہ دعویٰ ہے اسلام کا. دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں جنہوں نے دین پر, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کڑا عمل کیا ہے, سخت عمل کیا ہے, ان کی دنیا بہت زیادہ نظر نہیں آ رہی. مثلا آئے حضرت ابو ذر کی کچھ دنیا نظر آ رہی ہے آپ کو؟ حضرت سلمان فارسی کی دنیا نظر آ رہی ہے؟ یعنی وہ جتنے اصحاب قرب ہیں امیر المومنین کے, ان میں سے کسی کی بھی دنیا نظر نہیں آ رہی. جو اصحاب سر تھے, اصحاب وہ اصحاب تھے جو راز لیے چل رہے تھے امیر المومنین کے, مثلا حضرت حبیب ابن مظاہر تھے, یہ لوگ اصحاب سر تھے, حضرت مقداد, حضرت میسم, حضرت سلمان فارسی, حضرت ابو ذر, یہ سب اصحاب سر تھے. اور روایات ان کی شان میں عجیب ہیں, ان کی شان میں جتنی روایت ہے نا وہ ہم لوگوں نے اپنے اوپر ڈال لی ہیں کہ یہ ہمارے لیے ہیں. ہمارے لیے نہیں ہے, ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے محنت کی اس کے لیے. ہم لوگوں کے لیے کہاں سے آ گئی ہیں ساری روایت؟ مثلا اس میں لکھا ہے شیعہ علی کا یہ مقام ہے, ہم نے سمجھا یہ میرا مقام ہے کیونکہ میں بھی تو حضرت علی کا شیعہ ہوں, تو شیعہ کی تعریف پہ پورے اترے نہیں, کبھی کہاں سے شیعہ ہوں؟ جو وہ روایتیں جو کہہ رہی ہیں محب علی کا کیا مقام ہے, وہ میرا اور آپ کا مقام ہو سکتا ہے علی کے چاہنے والے ہیں. لیکن جن روایتوں نے کہا شیعہ علی کا یہ مقام ہے, بھائی دیکھیے میرے اور آپ کے لیے ہے, وہ علی کے شیعہ کے لیے, جس کی نہج البلاغہ میں انہوں نے خود تعریف کی ہے. حضرت قمبر نے کہا کہ مولا آپ سے ایک گروہ ملنا چاہتا ہے, ایک گروہ کھڑا تھا تھوڑے فاصلے کے اوپر, کہا یہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. فرمایا کون ہے یہ؟ اب ظاہر ہے یہ ساری چیزیں ایک خاص پیرائے میں سکھانے کے لیے. فرمایا کون ہے یہ؟ قمر نے کہا یہ آپ کے شیعہ ہیں. کہا یہ ہمارے شیعہ ہیں؟ اگر یہ ہمارے شیعہ ہیں یہ کیوں نہیں نظر آ رہا؟ ہمارے پاکستان کے اہل بیت کے ماننے والوں کے 2 کروڑ میں بھی نہیں نظر آئے گا. کہا یہ کیوں نہیں نظر آ رہا؟ ان کا یہ تو نہیں ہے. کہا بس شیعہ نہیں ہے ہمارا چاہنے والا ہے. ہم مہمان ہیں امیر المومنین ہیں. شیعیان امیر المومنین بہت بڑی بات ہے. کہنا وہ کہہ رہے ہیں ہم لوگ, کوئی بات نہیں, اصطلاح ہم نے اپنے لیے بنائی ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں کہہ رہا کہ غلط ہے, ہم نہیں کہہ سکتے ہم شیعیان نہیں ہیں. مثلا کوئی ہم پہ اعتراض کرے کہ انہوں نے کہا شیعیان علی کہنا غلط ہے. نہیں, غلط نہیں ہے, آپ نے ایک اصطلاح بنائی ہے, صحیح ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ جو روایات کے اندر شیعیان علی کے عنوان سے ثواب لکھا ہوا ہے, مقام لکھا ہے, فضیلت لکھی ہے, وہ امیر المومنین کے اس عربی کے لفظ شیعہ کے لیے, اور اس کی تعریف انہوں نے نجو بلاغہ میں خود کی ہے جو ہمارے اوپر منطبق نہیں ہو رہی ہے. وہ بہت صاف ہے. ہم لوگ محبان ہیں امیر المومنین. روایات کے اندر جتنا محبان ہیں امیر المومنین کے لیے مقام لکھا فضیلت, وہ ہم سب کے لیے منظور ہو سکتی ہے. اب یہ جو آپ شیعیان امیر المومنین کے جن اسامی میں کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا, ان کی دنیا کو خاص نظر نہیں آتی, صحیح. دوسری طرف سے دین کا دعویٰ یہ تھا کہ دین پہ چلو دنیا بھی بنے گی, دنیا سے کوئی جنگ تھوڑی ہے دین کی, دنیا بھی بنے گی. ان دو کو ہم جمع کیسے کریں؟ ہاں ان دونوں کو ہم جمع اس طرح سے کرتے ہیں کہ شروع میں ایک آدمی دین پہ عمل کرتا ہے, دین پہ عمل کرتا ہے, کچھ سختیاں اسے جھیلنی پڑتی ہیں, تو ہم اسے کہتے ہیں صبر کرو یہ سختیاں ختم ہو جائیں گی. واقعہ ایسا ہی ہوتا ہے, شروع میں سختی جھیلتا ہے, پھر سختیاں ختم ہو جاتی ہیں, دین اور دنیا دونوں بننا شروع ہو جاتی ہے, اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے, اس کا دین بھی بن رہا ہوتا ہے. جب اس مقام میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے, اب اگر وہ یہیں پہ رک گیا تو دین اور دنیا دونوں کو لے کے آگے بڑھ کے معاملہ ختم ہو گیا, قیامت کے دن پہنچ گئے. لیکن اگر وہ اس مقام پہ نہیں رکا اور اس نے خدا سے کہا خدایا مجھے مزید کمالات چاہیے, کمالات کی ایک حد ایسی ہے جو اصحاب دنیا کے لیے نہیں ہے, ان حدوں پر دنیا قربان کرنی پڑ جاتی ہے. بس کمالات کی کچھ حدیں ایسی ہیں جن پہ دنیا ساتھ چلتی ہے, دین اور دنیا ساتھ چلتی ہے, آپ کا کمال بھی چل رہا ہے, دنیا بھی ملے گی, بھر بھر کے ملے گی, مطمئن ہو جائیے اس بات کے اوپر. لیکن پھر کمالات کی ایک ایسی حد شروع ہوتی ہے جہاں پر دنیا قربان کرنی پڑے گی. اچھا, جو لوگ کمالات کی ان حدوں پہ پہنچ جاتے ہیں ان کے سامنے دنیا کی حقیقت اتنی واضح ہو جاتی ہے کہ قربان کرنا مشکل ہوتا ہی نہیں ہے. پھر ان کے سامنے دنیا کی حقارت ذلت اتنی واضح ہو جاتی ہے کہ ان کے لیے یہ مسئلہ کہ آپ کو دنیا قربان کرنی پڑے گی, یہ کہتے ہیں کوشچن میں ہی نہیں ہے کہ مانگی کس نے کہ قربان کرنی پڑے گی. یہ تو ہم جیسوں کے لیے مصیبت ہے جن کے سامنے دنیا کی حقیقت کھلی نہیں ہے. بس ہم لوگوں کے سامنے یہ حقیقت نہیں کھلی جو روایات کے اندر لکھی ہے کہ جب سے خداوند متعال نے دنیا کو خلق کیا ہے اس کو اپنا نظر خاص سے محروم رکھا ہے. ہمیں کیا معلوم اس کا مطلب کیا ہے؟ جب سے خدا نے دنیا کو خلق کیا ہے کبھی نظر لطف اس کے اوپر نہیں ڈالی ہے, نظر خاص اس کے اوپر نہیں ڈالی. بس ہمیں کیا معلوم اس کا مطلب کیا ہے؟ چونکہ ہمیں یہ سب نہیں معلوم تو دنیا ہمارے لیے کوشچن ہے. ہم خدا نمتال سے کہتے ہیں خدا نماز پڑھی تھی دنیا کیوں نکل گئی ہاتھ سے؟ بلکہ بعض اوقات تو دنیا کے لیے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اصل نماز پڑھی اسی لیے رہے ہوتے ہیں کہ تجارت چمکے گی, لہذا ہمارے یہاں لکھا ہوا ہوتا ہے یہ دعا پڑھو اتنا کاروبار چمکے گا. اچھا, اس کا مطلب یہ دعا کے لیے دعا پڑھ رہا ہے کاروبار کے لیے؟ آبویسلی کاروبار کے لیے. اگر کسی دعا میں لکھا ہو یہ دعا پڑھو خوب ملے گا کاروبار نکل جائے گا, اس دعا کو پرنٹ کرے گا یہ نہیں. تو یہ ہر انسان کا ایک لیول ہوتا ہے. غلط نہیں ہے کہ کوئی انسان کہے کہ مثلا جو دنیا بھی چاہتا ہے دین کے ساتھ وہ کفر کر رہا ہے. نہیں, کفر نہیں کر رہا ہے, غلط نہیں کر رہا ہے, اپنی دانش میں صحیح کر رہا ہے, چلے گا, خدا تعالیٰ کے نزدیک قبول ہے. لیکن جو ان واقعوں میں پہنچ چکے ہیں ان کے نزدیک یہ شرک ہے, ان کے نزدیک یہ شرک ہے. کیوں؟ خدا بھی چاہیے دنیا بھی چاہیے, بس خدا کے ساتھ کچھ اور بھی چاہیے, تو یہی شرک ہے. ان کے نزدیک یہ شرک ہے. لیکن بہرحال ہم اور آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو دنیا بھی چاہیے دین بھی چاہیے. رسول کے پاس, انبیاء کے پاس لوگ آتے تھے, کہتے تھے اے اللہ کے نبی کوئی دعا بتائیں ذرا زراعت چمکے, بتا دیتے تھے. کبھی کوئی آگے کہتا تھا کوئی چیز دیں جس سے میرا کاروبار چمکے, تو مثلا بعض اوقات دو سکے دے دیتے تھے, کہتے یہ سکے کاروبار میں شامل کر لوں وہاں کاروبار چمکے گا. اس طرح کی چیزیں بہت تھیں. تو وہ جس کا جتنا اسٹینڈرڈ ہو اس معیار پر رکھ کر لوگوں کو کہتے تھے چلو آگے بڑھو. اگر کوئی آگے کی مانگتا تھا اس کو امتحان میں ڈالتے تھے. مثلا جو میں نے ابھی تک احساس کیا روایات کے اندر, مثلا اگر آپ گئے ان کے در پر ان سے کہا دنیا دے دیں, پیسے دے دیں, دولت دے دیں, قرض اتارنا, یہ کرنا وہ کرنا, منع نہیں کریں گے, فوراً دے دیں گے. لیکن اگر آپ گئے اور آپ نے کہا مولا علم دیں, اب امتحان میں ڈالیں گے. ایک بہت نفیس روایت, بہت تکرار کرتا ہوں جو میرے سننے والے بیچارے ہو پتہ نہیں خدا ان پہ رحم کرے کتنا تکراری چیزیں سنتے ہیں, لیکن یہ نفیس روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. بہت اچھی روایت ہے, آپ نے پہلے شاید سنی ہوگی. درود بھیجے گا محمد والے محمد. پہنچانے کے لیے کسی مناسب موقع کا انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ مثلا کوئی مناسب موقع آئے تو یہ پیغام پہنچا دیا جائے. ایک آدمی آیا اور اس نے سید الشہداء کے سامنے آ کر کہا کہ آپ میری مدد کریں, مالی مدد. اچھا, اب معمول یہ ہے کہ جواب میں پیسے دے دیے جائیں گے. معمول یہ, سید الشہداء کے پاس اموال بہت تھے, معاملہ ساتویں امام کی طرح نہیں تھا. ساتویں امام کی زندگی میں سختیاں بے تحاشا تھیں, مال کی سختی بہت تھی ساتویں امام کی زندگی میں, بہت مظلومیت تھی اس اعتبار سے. سید الشہداء کے پاس اور ان کے برادر گرامی کے پاس مال کی وسعت تھی, چونکہ امیر المومنین نے جتنا کچھ کمایا تھا وہ سب وقف کر دیا تھا اور واقف دو اماموں کو بنایا تھا. واقف ہونے کے ناطے ان کے پاس صدقہ خیرات کرنے کے لیے پیسہ بے تحاشا تھا. پھر خود اپنی بھی کچھ جائیداد وغیرہ تھی جو امیر المومنین سے ورثے میں ملی تھی, اور امیر المومنین نے کچھ تحفتن دی تھی, اس میں سے بھی صدقات وغیرہ کے لیے. خلاصے ان دو اماموں کے پاس مال کی وسعت تھی اور تقسیم کیا کرتے تھے. تو اس زمانے میں جو مانگتا تھا بے تحاشا دیتے تھے. آپ نے مشہور معروف واقعہ سنا ہوگا جس میں ایک بڑھیا نے کبھی توازو کی تھی دو اماموں کی, تو اس کو 40,000 بکریاں تک دے دی تھی, ایسا بھی کرتے تھے. تو بہرحال وہ آدمی آیا اور اصولاً جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ بغیر پوچھے پیسہ دے دیا جائے, 5,000 درہم, 10,000 درہم, جتنا بھی. امام نے فرمایا کہ معاونت معرفت کے حساب سے ہوگی, جتنی معرفت ہے اتنی مدد ہوگی. اچھا, اب یہ جواب اصولی طور پر رائج جواب نہیں ہے, رائج جواب نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے, آپ فوراً حدیث پڑھتے ہوئے سمجھ جائیں کہ آپ کوئی چیز ملنے والی ہے, کوئی موقع ہے جس کو امام ایجاد کرنا چاہ رہے ہیں جس کے نتیجے میں اب کچھ ہونے والا ہے. یہ روایت کا ٹون یہ بتا رہا ہے کہ یہ آدمی کوئی خاص آدمی ہے, اس آدمی کے ذریعے سے کوئی میسج پہنچنا ہے. تو امام نے فرمایا کہ معاونت معرفت کے مقدار پہ ہوگی. تو اس نے کہا میں تیار ہوں آپ سوال کریں. اور یہ کوئی بہت دل گردے والا ہوگا جو یہ کام کرے گا, اس کا مطلب ہے یہ آدمی کوئی خاص آدمی ہے. بدقسمتی سے مجھے روایات میں اس آدمی کا نام نہیں ملا, شاید کہیں کسی کتاب میں لکھا ہوگا, لیکن بہرحال میرے جو مطالعے میں جس جگہ سے روایت تھی اس میں اس بندے خدا کا نام میں نہیں دیکھ پایا, یا میرے حافظے میں نہیں ہے تو نام نہیں پتا چلا. لیکن بندہ کوئی خاص بندہ ہونا چاہیے, اور مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے امیر المومنین کا کچھ نہ کچھ شاگردی میں رہے ہیں یہ, چونکہ ان کا جو جواب دینے کا انداز ہے وہ خالص اہل بیت کا انداز ہے, نہ پیتلے جملے, بہت صاف ستھرے. اور امام نے فرمایا ٹھیک ہے, اس نے کہا کہ آپ سوال کریں. امام نے فرمایا کہ جس کو ہم اردو میں یوں کہیں گے, انسان کا کمال کیا ہے, انسان کا کمال کیا ہے, انسان میں کیا ہونا چاہیے, کمال انسانی کیا ہے. صحیح, امام نے اس کو تعبیر کیا تھا کہ مرد کی شجاعت کیا ہے. مرد کی شجاعت یعنی اس طرح کا ایک معاملہ کہ ایک مرد کے اندر کیا چیز ہونی چاہیے جو اسے جچے. یہ آدمی سر جھکاتا ہے, سر جھکاتا ہے, سر اٹھائے کہتا ہے علم معہ حلم. خالص اہل بیت کا انداز, چھوٹے جملے زیادہ معنی نہ پتلے, کہتا ہے علم معہ حلم. اب دیکھیں قافیہ بھی ملایا اس نے, تو یہ سب اہل بیت کی تعلیمات نظر آ رہی ہیں. کہتا ہے علم ہونا چاہیے انسان کے اندر, حلم کے ساتھ ہونا چاہیے. حلم کسے کہتے ہیں؟ صبر کے اوپر, مشکلات کے اوپر اتنا زیادہ صبر دکھانا کہ جس میں شکوا شکایت کا کوئی عنصر نہ ہو, بردباری جس کو ہم لوگ کہتے ہیں. حل اتنا زیادہ پرسکون رہنا, مشکل آئی صبر کیا, جزا فضا بھی نہیں کی, چیخو پکار بھی نہیں کی, جیسے نارمل رہے, اس کو ہم کہتے ہیں حل. کہنے کا انسان کا کمال یہ ہے کہ علم معه حل. سید الشہداء فرمان صحیح کا. اچھا اس روایت میں خوبی ہے, اس میں تین اسٹیجز ہیں. جب میں نے پہلی دفعہ اس روایت کو پڑھا تو میں سوچ رہا تھا میں اس اسٹیج میں ہوں, اس میں ہوں, اور اس میں ہوں, کس میں ہوں پھر, اور اگر ان تینوں میں نہیں ہوں تو میرا کیا ہوگا پھر, یہ ہمیں طے کرنا ہوگا, کیونکہ آخر بہت برا ہے. میں سناؤں گا. اس نے کہا کہ علم معه حلم. اچھا اب یہ سوال آپ اپنے آپ سے کرتے چلے جائیے گا, میں اس اسٹیج میں ہوں, علم معه حلم. سید الشہداء فرمایا جواب صحیح ہے, تمہارا جواب صحیح ہے. انسان کا اعلیٰ ترین کمال یہ ہے کہ اس کے اندر علم ہونا چاہیے, حلم کے ساتھ ہونا چاہیے. اچھا اس میں ایک اور خوبی پتہ چل رہی ہے کہ ہر فضیلت کے ساتھ, ہر فضیلت کے ساتھ ایک مشکل بھی ہوتی ہے. اگر انسان فضیلت حاصل کرے اس مشکل کو حل نہ کرے تو فضیلت بے اثر ہو جاتی ہے. اگر علم ہو اور تکبر ہو تو علم بھی ضائع ہوگا, اگر علم ہو اور لالچ ہو تو علم بھی ضائع ہوتا ہے. علم معه حلم. سید الشہداء فرمایا جواب صحیح ہے, لیکن اگر یہ نہ ہو تو کیا ہو. صحیح ہے, تم نے ایک جواب دیا ہے, تم نے ایسی کیٹیگری بیان کی ہے جو بہت کم لوگوں کے اندر ہوگی. اگر یہ نہ ہو تو کیا ہو. اس نے پھر سر جھکایا, اس کے بعد کہتا ہے مادن معه مروہ. مال ہونا چاہیے, اس کے ساتھ شرم و حیا ہونا چاہیے, آنکھوں کا پانی ہونا چاہیے. مال ہونا چاہیے, شو بازی نہیں ہونی چاہیے. مال ہونا چاہیے, دوسروں کا درد دیکھے تو اپنا درد سمجھے. مروت ہونی چاہیے. اس لیے میں اس کو اس طرح سے سمجھتا ہوں, مروت مالدار کی یہ نہیں ہے کہ اس کا جوتا پھٹانا ہو, مالدار کی مروت یہ ہے کہ سامنے والے کا جوتا پھٹا ہوا نہ ہو. اس کو شرم آنی چاہیے کہ میرے ہوتے ہوئے یہ اس حالت میں کیوں پہنچا. ایک واقعے کے اندر لکھا ہے کہ کوئی کسی سے مانگنے گیا, اس نے اس سے مانگا, تو جس سے مانگا گیا اس نے دے دیا, جب دینے لگا تو رونے لگا. تو جو لے رہا تھا اس نے کہا کہ بھائی تجھے اگر یہ چیز اتنی پسند ہے کہ دیتے ہوئے رو رہا ہے تو رکھ لے, مجھے نہیں چاہیے. کہنے لگا نہیں, رو اس پہ رہا ہوں کہ تجھے مانگنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی, میں اتنا بے خبر کیوں تھا کہ تجھے مانگنا پڑ گیا. یہ ہے مال معه مروہ. مال ہو مروت, شرم و حیا ہو. دوسرے مر رہے ہیں جی رہے ہیں اس کو کوئی پرواہ نہیں, اپنے مال کی عیاشی کر رہا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ 100 کھا رہا ہے, سامنے والوں کے پاس 2 بھی نہیں ہے کھانے کو, یہ نہیں ہونا چاہیے. مال معه. اچھا یہ مال کس کے لیے پسندیدہ ہوا؟ جس کے پاس علم نہیں ہے. پہلی کیٹیگری کیا ہے؟ علم. پہلے علم چاہیے. دوسری کیٹیگری کیا ہے؟ مال ہو مروت کے ساتھ, شرم و حیا کے ساتھ. اچھا مولانا نے کہا جواب صحیح ہے, جواب صحیح دیا. دوسری کیٹیگری بنتی ہے یہ. یہ بھی نہ ہو تو کیا ہو, یہ بھی نہیں تو کیا ہے. عالم نہیں ہے جس کے اندر علم ہو, غنی و مالدار نہیں ہے جس کے اندر مروت ہو, تیسری فضیلت کیا لے سکتا ہے. اچھا اگر اس کی اپوننٹ آ جائے تو پھر تو فضیلت نہیں ہے, وہ تو بربادی ہے. یعنی علم کے ساتھ تکبر آ گیا تو وہ تو بربادی ہو گئی, مال کے ساتھ تکبر آ گیا, نمائش آ گئی, وہ تو بربادی ہو گئی. پھر یہ نہیں کہ وہ دوسری کیٹیگری میں صحیح نہیں ہے, نہیں, پھر وہ کیٹیگری میں ہے ہی نہیں. اصل وہ فضیلتوں کے میدان سے باہر ہے, وہ رذیلت کے اندر پڑا ہوا ہے. علم معه حلم, مال معه مروہ. یہ نہ ہو تو کیا ہو. اس نے صبر کیا, سوچا, اس کے بعد کیا لگا, فخر معه صبر. ایسا نادار ہو جو صابر و شاکر ہو, اپنے فخر و غربت کی شکایت نہ کرے, اپنے فخر و غربت کی کی شکایت نہ کرے. بہت خوبصورت تین باتیں ہو گئی. علم معه حلم، مال معه مروة، فخر معه صبر. ایک موقع پہ ایک مکالمہ موجود ہے کہ گویا اس طرح سے کہ امیر المومنین کا حضرت جبرائیل کے ساتھ ایک مکالمہ ہے. بعض نے اس طرح سے بیان کیا، بعض نے کسی اور انداز میں بیان کیا. اس میں ایک طرف سے یہ کہا گیا، گویا حضرت جبرائیل نے کہا کہ کتنا اچھا ہے کہ غریب امیر کے سامنے اپنے آپ کو نہ جھکائے خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے، کتنا اچھا ہے کہ غریب اپنے آپ کو نہ جھکائے امیر کے سامنے، کس پر بھروسہ کرتے ہوئے؟ خدا پہ بھروسہ کرتے. مولانا نے فرمایا کتنا اچھا ہے کہ امیر اپنے آپ کو جھکا لے غریب کے سامنے خدا کو دیکھتے ہوئے. کتنا اچھا ہے کہ امیر اپنے آپ کو جھکائے غریب کے سامنے، کیوں؟ خدا کو دیکھتے ہوئے. یہ اللہ کے بندے ہیں، میرے ہاتھ میں اللہ کی ایک نعمت ہے، میں کیوں اپنے آپ کو اوپر دکھاؤں؟ بس تین کیٹیگریز بن گئی، علم معه حلم، مال معه مروة، فقر معه صبر. سید الشہداء نے فرمایا کہ اگر یہ تین نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اس نے کھٹ سے کہا کہ مولا پھر تو اس کے اوپر آگ آ کے برسا دے، اس میں کچھ نہیں ہے. امام ہنسے، تم ہنسے کہہ رہے ہو، کچھ نہیں ہے اس بندے کے اندر. میرے لیے جو کوشچن ہے، ہم کس کیٹیگری میں؟ میری مشکل یہاں پر ہے کہ اس نے کہا کہ پھر اس بندے پہ آگ برسا دے چونکہ اس میں کچھ نہیں ہے. 16 کروڑ عوام میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان تین میں سے کسی میں آ جائیں گے؟ یہ کوشچن. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم لوگ کامیاب زندگی سے دور ہیں، ہم لوگ کامیاب زندگی میں نہیں ہیں. اگر کامیاب ہوتے ان تین میں کہیں آ جاتے، ان تین میں کہیں آ جانا چاہیے تھا. یا علم معه حلم ہوتے، یا مال معه مروة ہوتے، یا فقر معه صبر. تین میں کہیں تو فٹ ہو. اور اگر تین میں نہیں آ رہے تو گرچہ مولا نے مسکرا کر کہا کہ صحیح ہے، لیکن ڈر یہ ہے کہ وہ مسکرا کر بھی غلط بات نہیں کہیں گے. صحیح تو پھر صحیح ہے، اور صحیح کیا ہے؟ اس میں کچھ نہیں ہے. یہ بہت خطرناک ہے. کتنے لوگوں میں پھر کچھ نہیں ہے؟ یہ معاشرے کا کھوکھلا پن ہے، یہ معاشرے کا کھوکھلا پن ہے. اللہ تعالیٰ، یہ میں عرض کرتا چلوں، ایک ہمارے معاشرے کا وہ ظاہر ہے جس میں یہ مصیبت ہے کہ اس میں تین میں سے کوئی فضیلت نظر نہیں آ رہی. اس معاشرے کا ایک باطن بھی ہے، اس میں صابر فقیر بہت ہیں، اس میں صابر فقیر بہت ہیں. یہ باطن میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ نظر نہیں آ رہے، یہ لوگ گمنام زندگی گزارتے ہیں، لیکن صابر فقیر ہیں، صابر فقیر. امت اسلامیہ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے. امت اسلامیہ کا ایک ظاہر ہے، حسن مبارک، شاہ فہد مثلا، شاہ عبداللہ، اس کا ایک باطن بھی ہے، اس میں خوبصورت لوگ بھی ہیں. آپ مت سمجھے گا امت اسلامیہ کھوکھلی ہے، نہیں، اس امت اسلامیہ کا ایک باطن بھی ہے. ہمارے ایک دوست، ایک جگہ ہم لوگ پڑھاتے تھے، اب تو وہاں فیکلٹی میں ساتھی تھے، ایک دفعہ نائجیریا میں کہیں رہ رہے تھے. کہیں گے نائجیریا میں ایک دفعہ ایک سیلاب آیا، جس علاقے میں شاید رہ رہے تھے، تو وہاں پہ ایک بوڑھا ہوتا تھا. کہیں گے کہ اس بوڑھے کی عادت یہ تھی کہ اس سے کبھی بھی کوئی پوچھتا تھا کہ کیا حال ہے، تو وہ دونوں ہاتھ اوپر کر کے، یعنی ہاتھوں کو بالکل اوپر لمبا کر کے کہتا تھا اللہ کا شکر ہے. تو بڑے کڑے طریقے سے کہتا تھا اللہ کا شکر. تو اگر کوئی تکلفاً بھی پوچھ لیتا تھا نا بھائی کیا حال ہے، تو وہ بالکل ایسے ہی دونوں ہاتھ اوپر کر کے کہتا خدا کا شکر ہے، سب صحیح ہے. تو وہ کہیں گے وہ سیلاب آ گیا، سیلاب آ گیا، بوڑھا بیچارہ پھنس گیا، باقی لوگ ادھر ادھر چڑھ گئے، وہ بیچارہ پھنس گیا. وہ پھنس گیا اور اس کی گردن گردن پانی آنے لگا، گردن گردن پانی آیا. تو کوئی یہاں پہ سائڈ میں کھڑا تھا، اس نے پتہ نہیں مذاق میں یا کیسے اس نے پوچھا بھائی کیا حال ہے، تو بوڑھے نے گردن گردن پانی میں ہاتھ کو اوپر کر کے کہا خدا کا شکر ہے. یہ بتا رہے تھے کہ جوان کود پڑے گی، اس کو بچا لو، اس کو بچا لو، یہ مر گیا تو شاکر مر گیا، پھر ہم سب مارے جائیں گے. ایسا ऐसा नहीं है कि यहाँ शाकिर नहीं है, ऐसा नहीं कि यहाँ सागर नहीं है, नजर नहीं आ रहे, नजर नहीं आते। नजर कौन आते हैं? जो नजर आते हैं वो अच्छे नहीं आते। मुश्किल सर ये है, माशरे का स्टैंडर्ड अपसाइड डाउन हो गया है। जो अच्छे हैं वो दब गए हैं, जो बुरे हैं वो जाहिर हो गए। अब कोई ऊपर से देखता है तो उसको लगता है ये सब करप्ट हो गया। नहीं, सब करप्ट नहीं हुआ है, अंदर भी अच्छाइयां भी हैं, दबी भी है, दबी भी अच्छा है। आप और मैं कोशिश करें कम से कम इतना हो जाए, लोगों की उम्मीदें ना टूटें, उम्मीदें ना टूटें, उम्मीदें बाकी रखें। काश हम और आप लोग ऐसे बन जाएं जिनसे लोगों की उम्मीदें बाकी रहें। काश हम और आप ऐसे बन जाएं, इतने सच्चे बन जाएं कि लोगों को सच्चाई से उम्मीद रह जाए कि नहीं अभी सच्चाई खत्म नहीं हुई है, कुछ सच्चे बाकी हैं। काश हम और आप ऐसे होते। इसको हम कहते हैं ए खुदा मुझे ऐसा बना दे मेरे जरिए दीन को नुसरत मिले, मेरे जरिए दीन को नुसरत मिले। मसलन लोग डर रहे हो कि सच्चाई खत्म हो गई है बाकी है, आपको देखकर कह नहीं अभी सच्चे बाकी, अभी सच्चे बाकी। और कुल मेयार क्या है? आप लोगों को खुदा के नजदीक लेकर आए, लोगों को खुदा के नजदीक लेकर आए। ये दुनिया लोगों को खुदा से बहुत दूर ले गई है, आप लोगों को खुदा के नजदीक लेकर आए। यकीन फरमाइए इससे बढ़कर इबादत शायद ही कोई हो पाए कि लोगों को खुदा से नजदीक लेकर आए। और हज़रत मूसा का भी एक मुकालमा है, बहुत दोहराता हूँ, वो ये कि खुदा ने कहा मूसा मेरे लिए क्या किया? हज़रत मूसा ने कहा सब कुछ तेरे लिए किया, हमारे नमाज पढ़िए जहन्नम से बचने के लिए, नमाज पढ़िए जन्नत में जाने के लिए, रोजे रखें जहन्नम से बचने के लिए, तो ये किया है इसके लिए। हज़रत मूसा ने कहा खुदा इस तरह तो कुछ भी नहीं अपने पास, फिर तो सब कुछ कहीं ना कहीं दिखाने लग गया मसलन हमारे जबान में, तू बता कि तेरे लिए करना क्या है फिर, तो मैं वही करूँ। तो खुदा ने कहा कि मूसा मेरे बंदों को मेरे पास ले आओ, ये मुझसे दूर क्यों, तुम्हें भेजा है इन बंदों को मेरे पास ले आओ, ये मेरे लिए, ये मेरे लिए। आप अल्लाह के बंदों को अल्लाह के पास लाए। अगर नाफरमान देखते हैं आप तड़प जाएं कि अल्लाह का बंदा खुदा से दूर क्यों है, इस नाफरमान को खुदा मुमताज से दूर नहीं होना चाहिए था, इसको खुदा से नजदीक होना चाहिए था। ये खुदा का मामला है कि वो इसको सजा देगा इजाजा देगा, खुदा का मामला है। पहली और पहली कोशिश मेरा आपकी होनी चाहिए इस नाफरमान को भी खुदा के नजदीक होना चाहिए। हाँ, एक मौके पर खुदा अगर कोई कानून तय करे कि उस कानून के तहत इस नाफरमान को ये सजा मिलनी है, तो खुदा तआला फरमाता है वला ताखुज़कुम बिहिमा राफ़तन फी क़ुलूबिकुम, फिर उस मौके पर तुम अपने दिलों के अंदर नरमी मत दिखाना जब हम हुक्म कर देंगे ये हुक्म होना चाहिए, उस मौके पर तुम हुक्म को जारी कर देना, लेकिन उसके अलावा आपके और मेरे दिलों को नरम होना चाहिए, बंदों को नजदीक लाने की कोशिश करनी चाहिए। और जितना मैं और आप खुद अल्लाह के नजदीक जाएंगे ये काम कर सकेंगे, जितना मैं और आप खुद अल्लाह के नजदीक जाएंगे। और इस नजदीक जाने का मैं यार क्या अर्ज किया था पहले दूसरी तारीख में, अर्ज किया था आपकी खिदमत में अपनी तन्हाइयों में खुदा को याद करें, आपकी ताकत बढ़ जाएगी, आप वहां पहुंच जाएंगे जहां मैं और आप सोच भी नहीं सकते थे। अपने आप को खुदा से नजदीक करें और खुदा के ऊपर मामला को छोड़ना सीखें। हम और आप मामूलन खुदा नमताल के ऊपर इंहिसार नहीं करते, खुदा नमताल के ऊपर तवक्कुल नहीं करते। बहरहाल माह मुबारक रमजान है, तरबियत का महीना है, इन तमाम बातों के ऊपर कोशिश करने की कोशिश करें, क्योंकि अब हम लोग आखिरी अय्याम में दाखिल हो रहे हैं, कल इस सिलसिले की आखिरी मजलिस होगी यहाँ पर तो, और फिर बाद में जाहिर है कि परसों से मौलाना हसन रतुल नकवी साहब तशरीफ लाएंगे, तो चूंकि हमने अपने मौजू को इख्तिताम की तरफ लेके जाना है, इसलिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि ये तरबियत का महीना है, इस तरबियत के महीने में कोई तब्दीली जरूर हासिल करें। मसलन पहले कोई बुराई आपको नजर आ रही है अपने अंदर, उसका मुकाबला करें। शायद बदतरीन बुराई वो है जो इंसान को पता है कि बुराई है फिर भी नहीं लड़ता, ये सबसे बड़ी बुराई है। जिस बुराई का मुझे और आपको पता नहीं चलता वो खुदा गफूरुर रहीम है, शायद माफ कर देगा। जिस बुराई का मुझे और आपको पता चल गया है कि हाँ भाई मेरे अंदर ये बुराई है खुदा तआला के दीन के मुकाबले में, उससे ना लड़े, बहुत बड़ी बुराई है, क्योंकि ये गोया एक ہٹ دھرمی بن جاتی ہے پھر خدا کے سامنے. آپ اور میں اس خدا کو اس طریقے سے چیلنج نہ کریں کہ اگر خدا تعالیٰ نے اس پردے ستاریت کو چاک کر دیا ہم لوگوں کی عزت نہیں رہے گی. پھر خدا ستار العیوب ہے, پردے چاک نہیں کرتا کسی کے جرم کو. میرے جرم کو خدا تعالیٰ نے آپ کو نہیں دکھایا, آپ کے جرم مجھے نہیں دکھائے. کیوں؟ اگر دکھا دیتا روایت کے مطابق ہم ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے, ہماری دوستیاں ختم ہو جاتی, ہماری محبتیں ختم ہو جاتی, ہم ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہ کرتے اگر وہ ستار اس پردے ستاریت کو چاک کر دیتا. تو اس نے سب کے گناہوں کو چھپا لیا, اس نے سب کو پناہ دے دی. لیکن پھر بعض اوقات خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنا میری نافرمانی مت کرو کہ میں ستاریت ختم کر دوں, کہ تم بے عزت ہو جاؤ گے. اور وہ ستار العیوب اتنا عجیب ہے اس معاملے میں, ہم لوگ اپنی محاورتی زبان میں کہتے ہیں واقعہ اتنا عجیب ہے کہ آپ مثلا کوئی گناہگار ہے اس کے گناہ کو چھپا دیتا ہے, کوئی گناہ سے توبہ کر لے اب بھی چھپا دے گا, اب بھی چھپا دے گا. کیوں؟ اگر مجھے پتا چل جانا ہے تائب ہے تو میں سوچوں گا پہلے گناہ کرتا تھا, اس کو بھی چھپا دے گا کہ میں نے اس کو بخش دیا, گویا پچھلا حساب ختم کر دیتا ہے. خدا انتظار اس معاملے میں واقع, میں یہ واقعہ بھی دہراتا ہوں, مجھے بعض اوقات بہت مزہ آتا ہے بعض ایسے لوگوں سے دین کے جملے سننے میں جن سے توقع نہیں تھی کہ دین کا جملہ دیں گے. بعض اوقات بہت اچھی اچھی چیزیں میں نے بہت ایسے لوگوں سے سنی جن سے توقع نہیں تھی. مثلا کچھ ٹیکسی ڈرائیور سے میں نے بہت اچھی چیزیں سنی کہ جو توقع نہیں کرتا تھا کہ اتنی گہرائی کی بات بھی کریں گے. اور اسی طرح ایک مکینک نے مجھے ایک دفعہ ایک جملہ کہا, بہت نفیس جملہ تھا. وہ مجھ سے کہتا تھا کہ گاڑی کا خیال کریں, وہ گاڑی میں نے بھیج دی. تو وہ کہتا تھا کہ گاڑی کا خیال کریں, آپ گاڑی خراب کر دیں گے, آپ یہ نہیں کرتے, آپ وہ نہیں کرتے, آپ گاڑی کا خیال کیا کریں. تو میں نے ایک ایماندار آدمی ہے, میں نے اس سے کہا کہ یار میں جو خیال نہیں کرتا نا اس کی ایک وجہ یہ کہ تم ہو, تو میں سوچتا ہوں گاڑی خراب ہوگی تو یہ سنبھال لے گا. کہنے لگا مولانا صاحب دیکھیں بھائی میں مکینک ہوں, یہ خدا ہے جو پیچھے سے سب کچھ صاف کر لیتا ہے. یہ گاڑی ہے خراب ہوئی میں تھوڑا صحیح کروں گا, باقی جو خراب ہوگی وہ خراب ہی رہے گی. یہ خدا ہے جو توبہ قبول کرتا ہے تو پیچھے سے سب صاف کر دیتا ہے. میں گیا واقعہ یہ جملہ بہت خوبصورت تھا, گاڑی خراب ہوتی ہے صحیح ہو جائے گی لیکن ٹریس باقی رہ جائے گا کہ یہ گاڑی خراب تھی. لیکن خدا جب توبہ صحیح قبول کرتا ہے پھر پیچھے سے کچھ نہیں چھوڑتا, حساب کتاب ختم. عجیب ہے, ایک بادشاہ ایک فقیر سے کہہ رہا ہے میں تجھے دے رہا ہوں تو جا کہاں رہا ہے. کہنا عجیب ہے کہ ہم نافرمانی بھی کریں اور وہ کریم بخشش بھی کرے اور اس کے بعد ہم سے کہتا ہے کہ مجھ سے نا امید نہیں ہونا, واپس آؤ گے تو واپس آنے دوں گا, کوئی بات نہیں. یہ خدا تعالیٰ کا نظام. اب میرے اور آپ کے پاس ماہ مبارک رمضان ہے, وہ اس نے اپنی ضیافت کے لیے ہمیں بلایا ہوا ہے, تو شاید ہر روز اس کے فرشتے کہہ رہتے ہوں گے تم لوگ موقع سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے, کیا تم لوگوں میں گناہگار نہیں ہیں جو معافی چاہتے ہیں, کیا تم میں مقامات کو طلب کرنے والے نہیں ہیں جو کمالات چاہتے ہیں, خدا کے پاس آتے کیوں نہیں, اس سے مانگتے کیوں نہیں ہیں. وہ فرشتے ہم کو دیکھ دیکھ کے کہتے ہوں گے کہ اللہ نے اتنا اچھا موقع دیا ہے اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے, آپ فائدہ اٹھانا شروع کر دیں, خدا تعالیٰ سے اپنی طلب کو شدت دے دیں. خدا تعالیٰ طلب میں شدت دیکھنا چاہتا ہے, ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی رسول خدا کے دروازے پہ پہنچا, درود بھیجو, یہ واقعہ سنا تھا. نبی اکرم ایک آدمی دروازے پہ پہنچے, اس کو دروازے کو دستک دی, اسے آواز دی, جواب نہیں ملا, دوبارہ آواز دی کہ جواب نہیں ملا. اصول تھا تین دفعہ آواز دیتے تھے, تین دفعہ پہ جواب نہ دیں واپس چلے جاتے تھے, اور یہ تقریباً ایک طے شدہ اصول. پھر دوبارہ جب بلایا تو وہ اندر سے نکل کے آ گیا, اندر سے نکل کے آیا, لوگوں نے کہا کہ اچھا نہیں کیا, اللہ کے نبی کو باہر کھڑا رکھا, دو دفعہ آواز دی نہیں نکلا, تیسری دفعہ پہ باہر نکلا, کہنے لگا کہ اللہ کے نبی میرا نام لے رہے تھے اتنا اچھا لگا, میں نے کہا تین دفعہ لیں. عقل مند آدمی تھا, بہت عقل مند آدمی تھا, نبی کو انتظار تو کروایا اس نے لیکن عقل مند آدمی تھا. اس کو پتا تھا نبی اگر میرا نام لیں گے تو پتہ نہیں کتنے فرشتے پھر میرا نام لیں گے, نبی کے پیچھے پوری لائن ہے, ایک اکیلا نبی نہیں ہے. یہ لوگ نبی کے مقام کو سمجھتے تھے, اللہ کے نظام کو سمجھتے تھے, ان محبتوں کو درد کرتے تھے, ان محبتوں کو درد کرنے کی وجہ سے مقامات حاصل کرتے تھے. ہم لوگ نہیں معلوم کیوں خدا کی محبتوں کو نہیں سمجھتے, کیوں ہم لوگ اس طرح نہیں کرتے, بس ہم کسی تنہائی میں بیٹھ جائیں کہیں پر اور خدا سے کہیں خدا میں جانتا ہوں تو مجھے چاہتا ہے لیکن میں اچھا بندہ نہیں تھا, میں معافی مانگتا ہوں. اللہ سے محبتوں کو طلب کریں. آپ نے دیکھا بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مثلا اپنی ماں سے محبت مانگ رہے ہوتے ہیں پھر ماں اس کو محبت دے رہی ہوتی ہے, بہت خوبصورت ہوتا ہے منظر. بعض بچے ہوتے ہیں جو ماں سے محبت نہیں مانگتے, ادھر ادھر گھومتے ہیں. بعض بچے ماں کے وجود سے چپکے رہتے ہیں, ان سے محبت طلب کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ خدا سے محبت طلب کریں نہیں معلوم کتنی محبتیں دے گا. ہم نے اور آپ نے نہیں مانگا تو اتنی محبت کرتا ہے, اور اگر مانگتے تو کیا ہوتا. اور جو چوتھے امام کی دعائیں بہت خوبصورت ہیں, ان کی ذات پہ درود بھیجے گا, محمد والے جب میں نے نہیں مانگا تھا تو تو نے مجھ پہ احسان کیا تھا. ہو سکتا ہے کہ میں مانگوں اور تو مجھ پہ احسان نہ کرے. جب میں تیرے ساتھ نہیں تھا تو تو مجھے چاہتا تھا. ہو سکتا ہے کہ میں تیرے ساتھ چلوں اور تو مجھے نہ چاہے. نہیں ہو سکتا, یہ خدا ہے, خدا کا نظام خوبصورت ہے. اب خدا تعالیٰ کی محبتوں کو طلب کیجئے, دل کا اطمینان اسی کے اندر ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کو اطمینان اسی سے ملتا. اور پھر میں تمام یہ ساری نظریاتی باتیں کرنے کے بعد کہتا ہوں ایسا نہ سب ضائع ہو جائیں, عملاً کیا کریں. عملاً آج رات کہیں بیٹھیے, شاید اس کہنے کے صدقے میں مجھے بھی خدا توفیق دے دے, تنہائی میں کہیں بیٹھ جائیے اور خدا ممتاز کے حضور کچھ نہ کچھ گریہ کر لیں, کچھ نہ کچھ تڑپ کا اظہار کر لیں. وہ لطیف نوازے گا, اس کے دروازوں میں کوئی پہرا نہیں ہے, اس نے ہر پکارنے والے کی بات کو سننے پورا کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے, تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور آپ اپنے طلب کریں, اور اس طلب کرنے میں جو میں نے اپنی خدمت میں عرض کیا, اگر آپ ضعف دیکھتے ہیں کمزوری دیکھتے ہیں پہلے قرآن کریم پڑھ لیں, قرآن کریم پڑھیں اور اس کے ساتھ خدا تعالیٰ کو حجت خدا کا واسطہ دیں, وقت کے امام کا واسطہ دیں, خدا کی محبتوں کی عظیم الشان تجلی امام وقت کے ذریعے سے ظاہر ہوگی, ان کے وجود مقدس کے ذریعے سے ظاہر ہوگی. پردہ غیب میں چھپا ہوا وہ انتہائی پاکیزہ وجود جو چاہنے والا وجود ہے, چاہنے والا وجود. ہم اپنی مشکلات پہ اتنا نہیں تڑپیں گے جتنا امام تڑپے گا, اس کا دل پریشان ہے, چاہنے والا امام. ہم نے انہیں درک نہیں کیا ہے, ہم نے امیر المومنین کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے, ان کی محبتوں کو نہیں دیکھا, ہم نے سید الشہداء کی محبتوں کو نہیں دیکھا, ہم نے امام وقت کی محبتوں کو نہیں دیکھا, لہٰذا ان کی محبتوں کو درک نہیں کر پاتے. آپ کوشش کریں کہ درک کریں. آپ ان کی محبتوں کو احساس کریں گے, اپنے وجود کے اندر صبح خدا نمتہ کے پاس جائیں گے اور خدا سے طلب کریں گے, تو نصیب ہونا چاہیے ہمارا. اور سید الشہداء بہت بڑا واسطہ, خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس نے ہمیں غم حسین میں گریا دیا ہے. اور جو دوسری قوم کہتے ہیں نا تم لوگ رونے والی قوم, تو میں کہتا ہوں خدا کا شکر ہے ہم سید الشہداء کے غم میں رونے والی قوم. شکر آپ کو, اور ہمیں نہیں معلوم شاید کہ ہمیں اس گریا کے پیچھے کیا کچھ ملا ہے, ہمیں اس گریا کے صدقے میں کیا کچھ ملا ہے. اس گریا کے صدقے میں بہت کچھ ملا ہم لوگوں کو, اور خدا اس گریا کے صدقے میں پتہ نہیں کیا کچھ دینا چاہتا ہے. طلب کم کیا, اور بھاگوپال انسان کو شرم آتی ہے کہ بی بی سید السلام اللہ علیہ سے کچھ مانگے, تو آخر شرم آتی جس نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے, اور ان سے دنیا مانگتے بھی شرم آتی ہے کہ انسان کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا آسان ہے, انسان کے لیے اپنی اولاد کو قربان کرنا بہت سخت ہے. بی بی نے پہلی قربانی اپنی اولاد کی قربانی دی, پھر اپنی وجود کی قربانی دی. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے لیے کربلا تاریخ ہے, اہل بیت کے لیے کربلا حضور ہے, وہ حاضر ہے. لہذا ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ جب سید الشہداء شب عاشور کربلا کے میدان میں تھے اور ساتھ چلنے والے صحابی نے کہا کہ مولا مجھے کربلا کے میدان میں کسی عورت کے رونے کی آواز آ رہی ہے, یہ آواز کیسی ہے؟ ہم اور آپ تاریخ سمجھتے ہیں, اہل بیت کے نزدیک حضور ہے. سید الشہداء نے فرمایا یہ میری ماں ہے الوداع کے لیے. یہ سید الشہداء کی والدہ ہے. اب نہیں معلوم روایات کس طرح اس منظر کو بیان کریں. ہم لوگ مسائل کے بعض حصوں کو اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہمارے اندر جرأت نہیں ہے, واقعی طاقت نہیں ہے. بعض حصوں کو اس لیے نہیں پڑھتے کہ شاید ہم آگاہ بھی نہیں ہیں. یہ تمام چیزیں ہمارے ساتھ پیش آتی ہیں. اب بہتر سے کسی نے ایک سوال کیا, بہت نفیس سوال, اس نے کہا کہ آغا سید الشہداء کا مقتل ان کی قبر سے کچھ فاصلے پر ہے. مقتل وہ جگہ تھی جہاں سید الشہداء زمین کے اوپر گئے, اور وہ جگہ جہاں پر دفن ہوئے ہیں وہ کچھ فاصلے کے اوپر ہے. اس نے سید انہوں نے پوچھا آپ حضرت سے کہ آپ ایسا کیوں ہے, سید الشہداء کے اوپر کیا گزری؟ آقا بہجت نے لکھا کہ سید الشہداء پر وہ مصیبتیں گزری جو تمہارے ذہن میں نہیں آئیں گی. اس مصیبت کو پھر تھوڑا سا بیان کیا, فرمایا جب سید الشہداء گرے اور اس لعین نے خیمے کا رخ کیا تو سید الشہداء کوہنی کے بل خیمے کی طرف بڑھے اور فرمایا لعین میں ابھی زندہ ہوں, کی طرف مت پڑھو. پروردگارا تو جو واسطہ محمد والے محمد کا اس خلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگارا تو جو واسطہ محمد والے محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگارا تو جو واسطہ محمد والے محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والوں سے جو اس سیلاب میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو حل فرما. اے پاک پروردگار اس سیلاب کی تباہ کاریوں سے امت کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے کچھ مظلوم بے گناہی کے عالم میں جیلوں کے اندر ہیں, پاک پروردگار تجھے اسرائے کربلا کا واسطہ ان بے گناہوں کو آزادی اور رہائی نصیب فرما. اے پاک پروردگار دشمنوں نے بعض مومنوں کا محاسن محاصرہ کیا ہوا ہے, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, دشمنان اہل بیت قابل اصلاح نہ ہوں تو واسل جہنم فرما. مجاہدین اہل بیت اطہار علیہ السلام دنیا کے جس گوشے میں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما, ان کو فتح و نصرت نصیب فرما. اے پاک پروردگار, آج کا فرعون امریکہ اور اسرائیل ہے, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس لشکر کفر کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار, مومنین لشکر کفر کے مقابلے میں برسر پیکار ہیں, چاہے وہ ایران میں ہوں, لبنان میں ہوں, عراق میں ہوں, پاکستان میں ہوں, دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں, مومنین کے لشکر کو فتح و نصرت نصیب فرما. اے پاک پروردگار, تو نے اہل بیت کے چند انتہائی نفیس شاگرد اس زمانے میں ارسال کیے ہیں. پاک پروردگار, تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا, رہبر معظم سید حسن نصر اللہ اور دیگر علماء کی حفاظت فرما, مزید صحت و سلامتی, مزید توفیقات, مزید کامیابیاں نصیب فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, سید و سردار, مولا اور آقا, امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین جانصاروں میں قرار فرما. امام کے آوان و انصار کی تعداد میں اضافہ فرما. ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.